الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ نہ جکڑ لے یا دردناک عذاب ان کو نہ پہنچ جائے. ان تصیبہم فتنۃن او یصیبہم عذاب علیم, یعنی یا تو ان کو کوئی فتنہ نہ جکڑ لے یا دردناک عذاب ان کو نہ جکڑ لے. اس بات سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے, اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتیاط فرماتے تھے. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, نماز کا وقت ہو چکا تھا تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں, لیٹے ہوئے سو رہے ہیں مسجد میں, تو خود نہیں اٹھایا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم اٹھاؤ, جگاؤ ان کو, اور نماز کا جب وقت ہو جائے تو جگانے میں یہ جگانا یہ تکلیف اور ایزا میں داخل نہیں ہے, اور عام وقت میں کسی کو جگا دینا سوتے سے اس کی نیند میں خلل ڈالنا یہ جائز نہیں, گناہ ہے, لیکن نماز کا وقت جب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اٹھانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اٹھایا, ان کو جگایا, اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ آپ تو خیر کی طرف زیادہ سبقت کرنے والے ہیں, بڑھنے والے ہیں, آپ نے خود نہ اٹھایا, مجھے حکم فرمایا, اس کی کچھ وجہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں, اگر میں خود اٹھاتا اور ان سے کہتا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو آدمی کے ہوش و حواس قائم ہونے میں جاگنے کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اگر وہ کچھ کہہ دیتے ناگواری میں کچھ الفاظ کہہ دیتے تو نقصان کا اندیشہ تھا. اس لیے کہ میں نبی ہوں, نبی کی بات سے انکار کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے, لہذا میں نے تم سے اس لیے کہا کہ تم اٹھاؤ, تاکہ اب اگر یہ کوئی ناگواری کے الفاظ کہیں کہ مجھے کیوں اٹھایا, کون ہے جو مجھے اٹھا رہا ہے, تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے. دیکھیے قرآن کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, قرآن کریم کے اوپر کوئی اور چیزیں رکھ دی جائیں یہ خلاف ادب ہے, لیکن قرآن کے اوپر قرآن آپ مسجد میں دیکھتے ہیں رکھے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی گناہ نہیں, اس کو کوئی بے ادبی نہیں کہتا. تو صحابی نے صحابی کو اٹھا دیا, کوئی حرج نہیں, اور انہوں نے اگر کوئی الفاظ کہے بھی تو کوئی حرج نہیں, وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر نبی کے اٹھانے پر جگانے پر کوئی انکار کر دے کہ جاؤ میں نہیں اٹھتا, کون اٹھا رہا ہے مجھے, یہ نقصان کا اندیشہ ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی اس بارے میں احتیاط فرماتے, کیونکہ نبی کی بات سے انکار کرنا یا اس کے خلاف چلنا, نبی کے حکم کے خلاف چلنا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو فتنہ جکڑ لے گا ایسے لوگوں کو یا دردناک عذاب آئے گا. جنگ بدر کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ بنو ہاشم والے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص خاندان کے لوگ فرمایا وہ میرے خلاف نہیں آنا چاہتے تھے, وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے ہمارے خلاف, ان کو زبردستی ہمارے خلاف لایا گیا ہے لڑنے کے لیے, لہذا دیکھو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے لوگ اگر کہیں نظر آ جائیں لڑتے ہوئے لڑائی میں آمنا سامنا ہو جائے, اور اپنے چچا کا بھی نام لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا خاص طور پہ نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں اسلام لے آئے تھے لیکن اس وقت وہ کفار کی طرف سے آئے تھے, وہ فرمایا اگر میرے چچا نظر آ جائیں یا بنو ہاشم کے لوگ نظر آ جائیں تو دیکھو ان کو قتل مت کرنا. اس پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا, انہوں نے یہ بات کہی, یہ بیٹے تھے عزبہ ابن ربیعہ کے جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا, صحابی بیٹا صحابی ہو گیا, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو اپنے باپ چچا وغیرہ کو قتل کریں گے اور حضور کے چچا کو قتل نہ کریں, اور یہ کہا کہ اگر عباس ابن عبد المطلب اگر میرے سامنے آ گئے تو میں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یہ بات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی, آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ مجھے ابو حفص کہہ کر پکارا, یہ میری کنیت حضور نے ہی رکھی اور سب سے پہلی دفعہ اسی موقع پہ مجھے پکار کے بلایا کہ اے ابو حفص کیا میرے چچا کے چہرے پر تلوار چلائی جائے گی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے اجازت دیجئے میں ابو حذیفہ کو قتل کر دوں. بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی, لیکن حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ مجھے اس کا قلق رہا, افسوس رہا کہ میں نے یہ کیا بات کہہ دی, اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتے رہے اور فرمایا کہ اس کا جو مداوا ہے, اس کا جو علاج ہے وہ تو شہادت ہی ہے کہ میں کہیں شہید ہو جاؤں تبھی یہ میرا جرم اور یہ میرا دھبا جو دل پر ایک داغ لگ گیا یہ دھل سکتا ہے, لہذا جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ذرا سی بات زبان سے نکل گئی تھی وہ ہمیشہ ان کے دل پر بوجھ بن کے رہی کہ میری زبان سے یہ نکلا کیوں. آج کل ہم بھی کہتے ہیں بس تھوڑا سا وہ چونکہ صاف طور پہ نہیں کہتے, ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں شریعت پر کوئی عمل نہ کرنا ہو, حالانکہ وہ مولویوں کی بات تھوڑی. بقول حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک نقطہ اور لگا لو, مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے بتاتا ہے, ایک نقطہ اور لگا لیں وہ تو قرآن و حدیث میں جو بات ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی یہ ہے, ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں, اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا, ہمارا نفس اس پہ راضی نہیں شریعت کے عمل پر شریعت کے حکم پر. تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ مولوی کی بات ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا 25 دن, یہ یہودی تھے بنو قریظہ والے, ان کے قلعے کو گھیرا اور 25 دن تک ان کا محاصرہ فرمایا, 25 دن تک گھیرے رہے, یہ تنگ آ گئے اور ان کے بارے میں مشورہ ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کا کیا کیا جائے. مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے, ذبح کر دیا جائے, بس ان کا یہی علاج ہے. ادھر یہ لوگ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا, ایک ایسے صحابی کے پاس جن سے زمانہ جاہلیت سے تعلق تھا، انہوں نے یہ مشورہ طلب کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو تنگ آ چکے ہیں، 25 دن گزر چکے ہیں اور ہمارا محاصرہ ہے، محاصرہ جاری ہے، ہم کیا کریں، آپ مشورہ دیجئے. تو انہوں نے، ان صحابی نے یہ مشورہ دیا، بلکہ مشورہ کیا دیا، اپنی ہاتھ سے اشارہ کیا گردن کی طرف کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمہیں ذبح کرنے کا ارادہ رکھ، یہ ہاتھ سے کہہ کے اشارہ کر دیا. اور چونکہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے، المجالس بالامانہ، یہ مشورہ تھا، ایک خفیہ مشورہ تھا جو صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا، لیکن یہ اس کا اظہار تو ہو گیا، چاہے اشارے سے ہی ہوا، بس یہ بات دل پہ لگی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ظاہر کر دی لوگوں کے اوپر، اور وہ بھی ان لوگوں کے اوپر جن کے متعلق تھی. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائے بغیر ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے اور مجھے بتاتے تو میں اللہ سے ان کے لیے استغفار کرتا، اب اگر انہوں نے اپنے آپ کو باندھی لیا ہے تو میں اب ان کو کھول نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ ہی کا کوئی حکم آئے ان کے بارے میں. اور روایات میں آتا ہے کہ 20 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا ستون سے، اسی حالت میں کھانا پینا، فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے پھر آ کے باندھ لیتے تھے اپنے آپ کو. لہذا 20 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے منشا کے خلاف ایک بات سرزد ہو گئی اور وہ دل پر بوجھ بنی اور اپنے آپ کو اس طرح انہوں نے سزا دی. بنو قریظہ پر ہی یہ بات یاد آئی کہ بنو قریظہ کی طرف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی نماز عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کے پڑھنا. اب یہ ان کا سفر شروع ہوا، بنو قریظہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، یہودی تھے، ان سے مذاکرات کا موقع تھا. لہذا اب یہ صحابہ کرام کی جماعت پہنچ نہیں سکی اور سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا. اب یہاں پہ اختلاف ہوا آپس میں، صحابہ میں ہی اختلاف ہو گیا. ایک جماعت نے کہا کہ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم تو فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں ہی اثر پڑنا جا کے، مگر حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ اگر اثر قضا ہونے لگے تو قضا بھی کر دینا، اب تو سورج ڈوبنے والا ہے، نماز پڑھنی چاہیے ہمیں. دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئی، لہذا کچھ بھی ہو ہمیں تو وہاں پہنچ کے ہی نماز پڑھنی ہے عصر کی. لہذا اس دوسری جماعت نے عصر کی نماز کو قضا کیا اور وہاں پہنچ کے قضا پڑھی بنو قریظہ میں، اور حضور کے ارشاد کی خلاف ورزی منظور نہ کی. دوسری جماعت نے وہیں نماز پڑھ لی عصر کی، اور جب یہ دونوں پیش ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، اپنا معاملہ پیش کیا، یہ بھی بتایا، یہ معاملہ بھی بتایا نماز کا، تو آپ نے کسی کو بھی سزاوار نہیں ٹھہرایا، کسی کو بھی مجرم قرار نہیں دیا کہ بھائی تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا. تو معلوم ہوا یہ اختلافات تو صحابہ کے دور میں بھی ہو جاتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حکم کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. لیکن عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک جماعت نے گوارہ ہی نہیں کیا صحابہ کی، کہ چاہے ہماری عصر کی نماز فوت ہو جائے مگر بہرحال ہمیں حضور کے حکم کو پورا کرنا چاہیے. اور حضور نے ان کو برا بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ غلط کیا. وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کوئی خلاف ورزی لازم نہ آ جائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی. احد کے موقع پر ایک جماعت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر مقرر فرمایا, تیر اندازوں کی جماعت تھی, حکم فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہٹنا. اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائی, وقتی طور پہ کامیابی ہو گئی, دشمن بھاگ گیا, بہت سا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگا. تو یہ ساری جو تیر اندازوں کی جماعت تھی اب ان میں اختلاف ہوا. انہوں نے کہا, بعض نے کہا کہ بھائی اب تو دشمن چلا گیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شک یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہٹنا, مگر یہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ جاری ہے. اب تو جنگ ختم ہو گئی, دشمن چلا گیا, اب تو مال غنیمت سمیٹنا چاہیے. اور دوسرے صحابہ نے سمجھایا کہ نہ, ایسا نہ کرو, حضور نے فرمایا تھا یہاں سے مت ہٹنا, تم یہی رہو. لہذا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے, انہوں نے جب وہ جگہ خالی دیکھی تو پیچھے سے حملہ کیا اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حکم کی ظاہری طور پر مخالفت کا نتیجہ ہوا, حالانکہ جان بوجھ کر بھی خلاف ورزی نہیں کی تھی, جانتے بوجھتے تھوڑی حکم کو توڑا تھا, سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی, لیکن بہرحال اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور فتح کے نقشے شکست میں بدل گئے. احد کے موقع پر تو بھائی ہم گویا جس کو کہا جاتا ہے ہم کس کھیت کی مولی ہیں, سوچنا یہ چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. کتنے احکامات ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کو ہم اڑا دیتے ہیں جیسے ناک سے مکھی اڑا دی ہو, کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ہی چاہیے تھا, ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سن لیا, یہ آیت سن لی, ان اللہ لا یحب کل خطار کفور, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکڑنے والے کو تکبر والے کو محبوب نہیں رکھتے. یہ آیت سن لی, گھر میں گئے, اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے, کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, رونے لگے, روتے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ نظر نہیں آ رہے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے. فرمایا کیوں, کہ آپ سے کچھ بات سن لی تھی. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا, عرض کیا میں نے آپ سے یہ سنا تھا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, یہ آیت سنی تھی, اور میں تو اپنے قبیلے کا سردار اور بڑا بننا چاہتا ہوں, میں تو بڑائی کو پسند کرتا ہوں, لہذا میرے اندر تو یہ خامی موجود ہے, لہذا میں کیسے اللہ کا محبوب بنوں گا, اس لیے مجھے اس کا افسوس ہے. فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو, تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی, تمہارا خاتمہ بھی اچھا ہوگا, بلکہ تمہیں شہادت کی موت ملے گی, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. اطمینان دلایا, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو بات سن لی تھی اور اپنا عمل اس کے خلاف پایا, اس پر افسوس ہوا, غم ہوا. اور یہی صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے موقع پر بھی اسی طرح اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی, لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو, اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں, تمہیں پتہ بھی نہ چلے, اور آپ حضور کے سامنے ایسے باتیں بھی نہ کرو جیسے تم آپس میں اپنے دوستوں سے باتیں کر لیتے ہو بے تکلفی سے, حضور سے ایسے باتیں مت کرو. یہ آیت نازل ہوئی اور یہ قدرتی طور پر ان کی آواز بہت بلند تھی, حضرت ثابت ابن قیس کی، یعنی ان کی ذرا سی آواز بھی اونچی ہوتی تھی، آواز ہی ایسی تھی. بس انہوں نے یہ سوچا کہ میری تو آواز ہی ایسی ہے، میں تو ہلاکت میں پڑ گیا. کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو بیٹھ گئے، روتے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا میں تو ہلاک ہو گیا، یہ آیت میں نے حضور سے سن لی، یہ آیت نازل ہوئی ہے، میرے اندر تو یہ بات موجود ہے، میں تو ہلاکت میں پڑ گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تمہارا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، تمہیں شہادت کی موت ملے گی. اور بالآخر ہوا بھی یہی کہ جنگ یمامہ میں پھر یہ شہید ہوئے. تو میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کتنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. حضور نے ہمیں روکا ہے جن باتوں سے، ہم ان سے بچتے نہیں ہیں، بلکہ اور الٹا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ علماء کی باتیں ہیں، یہ ملاؤں کی مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کہہ کر اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کا حکم ہوتا ہے. بھائی غور کی اور فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. لہذا یہ جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے حکم کے خلاف چلے گا اس کو فتنہ جکڑ لے گا یا دردناک عذاب اس کو جکڑ لے گا، یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں. بڑے بڑے دردناک عذابات اس وقت آئے ہوئے ہیں امت کے اوپر، اور فتنے تو عجیب عجیب ہیں. کوئی کہتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ٹی وی دیکھنا جائز ہے، خوب دیکھو ڈرامے وغیرہ، کوئی یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، اور کوئی کہتا ہے سود جائز ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا اس کو بھی جائز قرار دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جوا جائز ہے، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. تو یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. جتنا ایک شوگر کے مریض کو ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تمہیں چینی اور میٹھی چیزیں نہیں کھانی، اسی شوگر کے مریض سے پوچھا جائے کیا تم جتنا تم بچ رہے ہو، تم دعوتوں میں بھی جاتے ہو تو میٹھا نہیں کھاتے، گھر میں بھی تم میٹھا استعمال نہیں کرتے، تم جتنا میٹھے سے بچ رہے ہو ڈاکٹر کے کہنے پر، اتنا تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پہ گناہوں سے بچتے ہو؟ یا جتنا ایک شوگر کا مریض یا ایک معمولی مریض ہو ڈاکٹر اس کو پرہیز بتا دے، وہ کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں بچا نہیں، میں نے پرہیز نہ کیا تو میرا مرض ترقی کرے گا، میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا، جان لڑا کر بچنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی دوسرا بد پرہیزی کروائے بھی تو کہتا ہے نہیں مجھے پرہیز ہے، منع ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، معالج نے منع کیا. کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعوذ باللہ حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی ایک معالج کی ہوتی ہے، جتنی ایک ڈاکٹر کی یا طبیب کی ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.